بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صلوات ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان کو معنون کرتے ہوئے آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے، اور گزشتہ شب کی گفتگو سے مربوط ہونے کے واسطے ابتدا میں صرف ایک جملے کی تکرار اور پھر آج کے مطالب. اب تک کی گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کیا گیا کہ آخری زمانے کے گناہ، ان کی کثرت اور ان کی رفتار میں سرعت، اس کی ایک بڑی وجہ مادیت اور مادیت کی وجہ سے خدا سے دور ہو جانا، اور جب خدا کی یاد اور ذکر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو اسی اعتبار سے شیطان کا زندگیوں میں داخل ہو جانا، اور شیطان کا اہم ترین کام زینا لہم الشیطان اعمالہم، انسان کے برے کاموں کو اچھا اچھا کر کے دکھانا. اور شیطان کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہے، جو عدو مبین ہے، جو کھلا دشمن ہے انسان کا، بنی نوع آدم کا، وہ انسان کی سب سے قیمتی شے کو چرا لینا. اور وہ سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ آپ خاموش کیوں بیٹھے؟ سب سے قیمتی شے جو انسان کی ہے وہ ہے ایمان. اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، خدمت عالیہ میں آیا، غریبی کا رونا رویا، فقیری کا رونا رویا، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، افلاس ہے، غریب ہوں، نادار ہوں. امام نے فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے پاس تو اتنی بڑی دولت ہے، تمہارے پاس تو اتنا بڑا خزانہ ہے. دیکھیے، آج کے دور میں اگر میرے پاس کوئی غریب آدمی آئے، برادر مومن، اور آ کے دکھڑا اپنا روئے، اور میں کہوں کہ تم تو بہت بڑے بینک بیلنس والے ہو، تو میری تو توہین کرے گا. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ آج کے زمانے میں علماء کی توہین اگر کر دی جائے تو انسان مومن رہتا ہے، لیکن اس زمانے میں اگر امام کے خلاف زبان کھول دی جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر مومن نہیں رہ سکتا. تو یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو غیبت کی صورت میں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ یہ علماء جو ہیں تمہارے سامنے روایات معصومین پڑھ رہے ہیں، برداشت کر کے سن لیا کرو. اس لیے کہ تم نے ان کو کچھ بول دیا تو ابھی تو چلے گی بات، لیکن کل کو جب ہمارا وارث آئے گا تو یہی باتیں وہ کرے گا. تو ابھی سے اپنی مینٹلٹی کو درست کر لو، اعتراض مت کرو، سوچ لو پہلے کہ کس کی بات ہے، ہاں یہ ضرور کنفرم کر لو کہ یہ ہمارا ہی پیغام ہے، وَإِلَّا انہی علماء کے بھیس میں ساری تاریخ میں جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں آل محمد ہی کے نام سے پہنچائی گئیں۔ اور یہ اہل بیت کا ایک رونا ہے، ایک فریاد ہے کہ جو ہم پر ظلم ہوا ہے، توجہ رکھیے گا، آج کل کے بعض جو مسائل اٹھ رہے ہیں عقیدت کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اپنے درمیان، کہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ جو ہم پر ظلم ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جھوٹی روایات اسلام میں داخل کر دی گئی، بلکہ ظلم یہ ہے کہ پہلے ہم اہل بیت کا نام لیا گیا اور اس کے بعد جھوٹی روایات کو داخل کیا گیا۔ تو اب کیا کھرا ہے، کیا جھوٹا ہے، کیا سچا ہے، کتنی ملاوٹ ہے، کتنی خالصیت ہے، ان تمام چیزوں کو پرکھنے کا نام، اگر سونے کو پرکھنا ہو تو اسے سناری کہتے ہیں، اگر روایات کو پرکھنا ہو تو اسے مجتہد کہتے ہیں۔ تو بہرحال آ کے اس نے مولا افلاس، غریبی، پیسہ نہیں ہے، امام نے کہا تیرے پاس تو بہت بڑی دولت ہے، خزانہ ہے، مولا کون سی دولت بتا دیجئے تاکہ میری غریبی دور ہو جائے۔ امام نے فرمایا اچھا چھوڑو سب کچھ، میں تمہیں ایسا کرتا ہوں کہ 1000 دینار دیتا ہوں سونے کے، ایک شرط پر، میرے اور میرے جد علی کی محبت کو دل سے نکال دو۔ کہا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، ارے آپ 10000 دینار بھی دے دیں تو مولا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ امام فرماتے ہیں بس سوچو اتنی مہنگی چیز تیرے پاس ہے، اتنی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، زمین و آسمان کو میں بھر دوں تب بھی کیا تم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کہا مولا ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ بس یہی تمہاری امیری کی دلیل ہے، اپنے آپ کو کبھی غریب نہ سمجھا۔ تو سب سے زیادہ قیمتی شے جس کو شیطان چرانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اہل بیت علیہم السلام نے آخری زمانے، کل آخری زمانے کے مومن کے اعتبار سے کچھ روایات میں نے پڑھی، جس بات کا رنج ہے، جس بات کا قلق ہے، جس بات کا دکھ ہے، یاد رکھیے گا، دیکھیے ڈاکٹر کے پاس جعلی ڈاکٹر والی ڈگریاں رکھنے والے بعض ڈاکٹر، کچھ نیم حکیم ٹائپ کے لوگ، غلط دوائی دے دی، زیادہ سے زیادہ مر گئے، معذرت کے ساتھ مر ہی جائیں گے نا، یا بیمار ہو گئے بہت زیادہ۔ لیکن اگر ایسا شخص ہو کہ جو نیم ملا ہو، وہ، ابھی میرا جملہ مومن نے پورا کر دیا، خطرہ ایمان ہے، وہ ایمان جو جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا را آج کل جو ہر آدمی ممبر پہ آ کے کچھ کہہ دیتا ہے، فوراً اسے اپنائیے مت، کوشش کیجئے، اتنی تو تھوڑی سی محنت کیجئے کہ چیک کر لیں، معلوم کر لیں جو کہا جا رہا ہے غلط کہا جا رہا ہے، صحیح کہا جا رہا ہے، کہاں سے پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کے ایمان کا، اگر آپ ایمان کو کوئی قیمتی شے سمجھتے ہیں تو آپ ضرور یہ کریں گے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، بس معذرت کے ساتھ آگے بیٹھ جائیے، سن لیجئے، اس کو اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیے، جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے اس وقت تک اسے عقیدے کا حصہ نہ بنائیے۔ بہت توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیے گا۔ تو اب شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان بھیس بدل کے آتا ہے عزیزوں، معذرت کے ساتھ شیطان مسجد میں نہیں بیٹھتا، میں نے یہ جملہ پورا نہیں کہا، تو ایک درست پڑھ دیں محمد والے محمد، تو اب ایمان کو چرانا، چھین لینا، یہ ہدف ہے، ٹارگٹ ہے شیطان کا۔ اور آخری زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو رنج ہے اہل بیت کو، جس کا سب سے زیادہ، اگر یہ لفظ میں استعمال کروں جو صحیح ہو اہل بیت کے لیے، خوف ہے اہل بیت کو، وہ کس چیز کا ہے؟ دیکھیے گھر تو ہمیشہ سے چلیں، گردنیں تو ہمیشہ سے کٹیں، خون تو ہمیشہ سے بہا ہے، لیکن جس چیز کا خوف اہل بیت کو ہے، جس چیز کی پریشانی اہل بیت کو ہے، وہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، 3 بڑے صحابی، جناب خدیر سرفی، ابو بصیر، ابان ابن تغلب، بہت بڑے بڑے نام ہیں تینوں روایات کے اعتبار سے، ان کی اپنی اپنی سوان حیات ہے لیکن موقع نہیں۔ یہ 3 بڑے صحابی عید کے دن اپنے امام، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت، گھر میں ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن عجیب منظر دیکھا کہ امام اپنے حجرے میں اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ دری کو ہٹا دیا ہے، فرش پہ بیٹھے ہوئے، اور خیبری کرتا پہنا ہوا ہے جس کے آستین چھوٹے ہوتے ہیں۔ خیبری کرتا یہ وہ کرتا ہے کہ جو تبرکات امامت میں ہر امام سے دوسرے امام کی جانب منتقل ہوتا ہے، اور یہ جسامت کے اعتبار سے امام کو آ جاتا ہے، امام کی جسامت کیسی کیوں نہ ہو، یہ خیبری کرتا اس جسامت کے مطابق خود بخود ماڈیفائی ہو جاتا ہے. بارہواں امام بھی جب آئے گا تو اسی خیبری کرتے کو پہن کر اپنی بیعت دے گا. تو اب امام کو دیکھا کہ خیبری کرتا پہنے بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، دری ہٹا دی ہے اور رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے ہیں جس طریقے سے جوان بیٹا کسی ماں کا مر جائے. گھبرا گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا، ایسا تو نہیں کہ ظالموں نے امام کو زہر دے دیا؟ ابھی وہ امی مولا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آخر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ امام فرماتے آج میں نے مصحف فاطمیہ کو دوبارہ دیکھا اور میرے غم تازہ ہو گئے، اس لیے کہ میں نے اس مصحف فاطمیہ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو ہمارا بارہواں ہوگا اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی. اور اے میرے سید و سردار، اب یہ چھٹے امام کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ بارہویں امام. اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت کے طولانی ہو جانے نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے. یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی ہے اور ایک امام دوسرے امام کے لیے اس طرح تڑپ رہا ہے. تو سوچئے ہم جو غیبت ہی کے زمانے میں ہیں، ہمیں کس طریقے سے تڑپنا چاہیے. میرے دل کی رگیں کٹ رہی ہیں. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے، سنیے گا، وہ ایمان کی ریتما جو خدا نے بندگان خدا کے گردنوں پر ڈالی، غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے وہ ایمان کی ریتما اتار رہے ہیں، تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد امام نے گریہ کیا. یعنی دیکھیں، امام نے نہ گھر جلنے کا یقیناً افسوس ہوگا، یقیناً پریشانی، خون بہہ رہا ہے، سر کٹ رہا ہے، لیکن جس چیز پر امام نے سب سے زیادہ گریہ کیا وہ کیا؟ کہ آخری زمانے میں ایمان وہ چھنے گا، وہ سلب ہوگا. کیفیت میں نے بتا دی کہ کس انداز میں چھنے گا اور کس انداز میں سلب ہوگا. تو جب بیماری کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک وبائی مرض پھیل رہا ہے، ہر آدمی آج کل ویکسینیشن کروانے پہنچ جاتا ہے کہ بھائی بیماری سے بچ جاؤں. تو جب پتہ چل گیا کہ ایمان کا لٹیرا شیطان ہر بھیس میں آ کر ایمان کو لوٹنے والا ہے، تو کیا اپنے آپ کو مسلح نہیں کرنا؟ وہ والا اسلحہ نہیں، علم کا اسلحہ، اپنے عقائد کو مضبوط کرنا، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا. تو بہرحال امام اور آئمہ کے نزدیک اہم ترین شے اے مومنوں آخری زمانے میں، اور فضیلت بھی جو کل میں نے بیان کی ان مومنین کی جو آخری زمانے میں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا؟ فآمنوا بالسواد علی البیاض. رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے فقط اس کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئے. افضل اعلی کل زمان، ہر زمانے کے مومن سے افضل ہو گئے. یا چوتھے امام کی وہ روایت، منصبت اعلی ولایتنا، جو ہماری ولایت پر قائم رہے، ثابت رہے، فی غیبت قائمنا. یا مولا کائنات کا وہ فرمان کہ آج کی جنگ میں وہ بھی تھے کہ جن کے والدین بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے، آخری زمانے کے مومن کہ جو میری آج کی باتوں پر اس زمانے میں عمل کریں گے. تو جب بات اتنی اہم ہے تو بس میں چاہتا ہوں کہ وہ بات کر دوں کہ انشاءاللہ جو ساری زندگی آپ کے کام آنے والی ہے اگر کان کھول کر اور واقعی ان باتوں کو ڈائجسٹ کریں. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ سننا کافی نہیں ہوتا، سننے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈائجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ڈائجسٹ نہیں ہوا تو وہ غذا ایک راستے سے داخل ہوتی ہے، دوسرے راستے سے باہر نکل جاتی ہے. اور وہ غذا جو ڈائجسٹ ہوتی ہے، جو خون کا حصہ بنتی ہے، تو پھر وہ ہاتھوں کو بھی قوت دیتی ہے، پھر وہ آنکھوں کو بھی قوت دیتی ہے، پھر وہ دماغ کو بھی قوت دیتی ہے. لہذا ایسی گفتگو کو اگر صرف سنا ثواب کی خاطر، اس رستے آئی اور اس رستے نکل گئی معذرت کے ساتھ، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی اور اپنی روح و نفس میں ڈائجسٹ بھی کیا، تو پھر یہ ایمان کی قوت آنکھوں کو بھی طاقت دے گی، کانوں کو بھی طاقت دے گی، پورے وجود کو انشاءاللہ طاقت دے گی. ایک درود پڑھ دے محمد والے. ایمان کے اعتبار سے سمجھانا ہے کہ ایمان یعنی کیا. بہت زیادہ ڈیٹیل والی گفتگو ہے، لیکن میں بہت خلاصہ کر کے بالکل پریکٹیکل فارم میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی بڑائی نہیں کر رہا لیکن توفیق اہل بیت کے ذریعے سے. ایمان اور اسلام، دیکھیے ایک آدمی اگر صرف اسلام کا کلمہ پڑھ رہا پریکٹیکل میں کچھ نہیں کر رہا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ واجب ہے، نہ کچھ نہیں، صرف اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت پر اعتقاد اور ختم نبوت پر اعتقاد، خدا کی توحید پر اعتقاد، اتنا اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے مسلمان، چاہے وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، معذرت کے ساتھ شرابی کیوں نہ ہو، ایک بات کہہ رہا ہوں بالکل ذمہ داری سے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اس کی تائید کریں گے، وہ فاسق ضرور بن جائے گا، فاجر ضرور بن جائے گا، لیکن کافر نہیں بنے گا، یعنی وہ اس کا مال بھی محترم ہے سب کے نزدیک، ہمارے نزدیک، اس کی عزت بھی محترم ہے، اس کی جان بھی محترم ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ کچھ اور کر رہا ہے، صرف کلمہ پڑھ رہا ہے بس، یہ کلمہ پڑھ لینا ہی اس کو مسلمان بنا دے گا۔ اسی طریقے سے ایمان، اب وہ جو تعریف ہے ایمان کی، جو شرائط ہے ایمان کی، وہ زبانی اعتبار سے ان کا اقرار کر لیتا ہے تو اب یہ بن جائے گا مومن، چاہے گناہگار ہو، شراب پیتا ہو اور سارے گناہ کرتا ہو، صرف زبانی جمع خرچ، اس کو ہم یہی کہتے ہیں زبانی اسلام، زبانی ایمان، نہیں، زبانی شرعی اعتبار سے یہ مومن ہے، شرعی اعتبار سے وہ مسلمان ہے، اس کا بھی خون، اس کا مال، اس کی عزت محترم، اس کا بھی خون، اس کا بھی مال، اس کی بھی عزت محترم، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہی تھوڑی سی بات، اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ دیکھیں ایمان کی تعریف کیا ہے، میرے ساتھ رہیے گا برائے مہربانی، تھوڑی سی ذرا سی سختی سے محسوس ہوگی لیکن انشاءاللہ میں نے بتایا ضرور آپ کے کام آئے گی یہ بات، ایمان کی تعریف کیا ہے، آپ واقعی کتابوں میں ڈھونڈنے جائیں پریشان ہو جائیں گے آپ، اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس کو ایمان کیا ہے، ایمان، ایمان کی تعریف سنیے گا، وہ قلبی اعتقاد جس کا اظہار عمل سے ہو، وہ قلبی اعتقاد جس کا اظہار عمل سے بھی ہو، ساتھ رہیے گا، اچھا قلبی اعتقاد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ قلبی اعتقاد حق پر ہوا تو یہ کہلائے گا ایمان، لیکن اگر کفر پر ہوا تو یہ ایمان نہیں کہلائے گا، کفر میں بھی کیا ہوگا، قلبی اعتقاد ہے اور اس اعتقاد کا اظہار عمل سے ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ قلبی اعتقاد کسی غیر حق بات پر ہوگا تو یہ کفر ہوگا یا شرک ہوگا، ابھی ساتھ چلیے گا، ایک میں واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، اب اگر کوئی قلبی اعتقاد رکھتا ہو خدا پر، رسول پر، امام پر، قیامت پر اور وہ ساری شرائط اسلام اور ایمان کی، قلبی اعتقاد رکھتا ہے لیکن کوئی عمل نہیں کرتا، تو آپ اعتراض کرنے کا حق رکھ سکتے ہیں کہ مولانا ابھی آپ نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، ابھی جو آپ نے تعریف بیان کی ہے، وہ کیا کی ہے، دیندار اور غیر دیندار مومنوں کے درمیان بعض اوقات جو جھگڑا ہو جاتا ہے وہ اس کی ایک کلاز پہ ہو جاتا ہے، کہ مولانا ابھی آپ نے کہا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو قلبی اعتقاد ہے، یعنی ایسا اعتقاد کہ وہ عمل سے بھی ظاہر ہو، اور ابھی آپ نے بتایا کہ ایک آدمی اگر صرف کلمہ پڑھ لے، عمل نہ بھی کرے، پھر بھی وہ مومن، تو یاد رکھیے عمل کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، عمل کا مطلب یعنی یہ جو قلب میں اعتقاد ہے یہ عمل کا حصہ بنے، یعنی کیا مطلب، ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، وہ کچھ واجبات پہ عمل نہیں کر رہا، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ اے مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ دے تو کیا کرے گا، کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے نماز نہ پڑھتا ہوں، یہی ہے عمل، توجہ ہو گئی نا آپ کی، اب وہ مومن ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا اور اسے کہا جائے کہ تجھے ہم اتنے پیسے دیں گے اپنے ایمان کو چھوڑ دے، وہ کہے گا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ جو قلب میں اعتقاد تھا وہ عمل کا حصہ بن گیا یا نہیں بنا، تو یہ با عمل ہے اس اعتبار سے، بے عمل ہے اس اعتبار سے، لیکن جس اعتبار سے بھی ہو مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے،
لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ سب سے نچلے درجے کا مومن ہوگا, اور سب سے ہائیسٹ فارم کا مومن کون ہے؟ توجہ رکھیے گا, بس وہ ہے کہ اس کے قلب کا اعتقاد اتنا راسخ ہو کہ وہ عمل سے اس طرح ظاہر ہو کہ اس کی حالت یہ ہو جائے, البغض فی اللہ والحب للہ, کہ اس کی دشمنی اگر کسی سے ہے تو صرف اللہ کے لیے, اگر اس کی محبت کسی سے ہے تو اپنے لیے نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے. یہ سپر موسٹ ڈگری ہے ایمان کی. تو ایمان کی تعریف سمجھ میں آ گئی, ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ سمجھ میں آ گیا, ایمان کا سب سے ہائیسٹ درجہ سمجھ میں آ گیا. لوئسٹ درجہ کیا ہے؟ زبانی کلمہ, اور اس پر کم سے کم اتنا عمل کہ اگر کوئی کہے چھوڑ دو تو یہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے. اور ہائیسٹ درجہ کیا ہے؟ کہ قلب میں اعتقاد بھی ہے اور پھر ایمان اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب کسی سے محبت نہیں کرے گا صرف اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی نہیں کرے گا صرف اللہ کے لیے. یہ ہے سپر موسٹ درجہ. یہ بات ذہنوں میں محفوظ رکھیں. تو ایک اور بات میں کہہ دوں, دیکھیے ایمان کی جو بھی ڈیفینیشن ہو, ایمان سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. ساتھ رہیے گا, آج بہت امپورٹنٹ گفتگو. ایمان سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز پر اعتقاد رکھنا دل میں. تو اعتقاد اسی وقت رکھے گا نا کہ جب کسی چیز کو جانتا ہو. جب علم ہوگا تو اس پر اعتقاد رکھے گا نا. تو ایمان سے پہلے علم ہے, لیکن صرف علم ایمان نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, ایمان سے پہلے علم ہونا ضروری ہے, ورنہ ایمان کس پر رکھے گا؟ لیکن صرف علم ہونا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. علم الگ چیز ہوتا ہے, ایمان الگ چیز ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا, مثال دیتا ہوں, دو منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ایک گروپ پڑھ دیں, محمد والے محمد. تو ایمان الگ چیز ہے, علم الگ چیز ہے. اگرچہ ایمان سے پہلے علم کا درجہ ہے, جب تک علم نہیں ہوگا کس چیز پر اعتقاد رکھے گا؟ لیکن صرف علم رہے یہ ایمان نہیں ہے. ایمان الگ چیز, علم الگ چیز. مثال, ایک آدمی اگر مر گیا اور آپ کو اس کے بارے میں پتا چل گیا کہ مر گیا, مرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آدمی جس طرح اپنی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگتا تھا اب نہیں مانگے گا. ہاں, عالم برزخ میں وہ روحانی اعتبار سے, مانوی اعتبار سے گفتگو بھی کرے گا, ہماری باتیں بھی سنے گا, ہماری نیکیاں بھی اس تک پہنچیں گی. مر گیا وہ, آپ کو علم ہے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. میں کوئی چیز اس کو نہ دینا چاہوں تو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ بڑھائے گا؟ نہیں, ہاتھ نہیں بڑھائے گا, مر گیا. یہی ہے نا اس کا مطلب. اور اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں شک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو ابھی تک علم نہیں ہوا کہ وہ مرا ہے یا نہیں. لیکن جب علم ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے, تو اس علم کے ساتھ ساتھ آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ اب مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن عزیزو, یہ صرف علم ہے, ایمان نہیں ہے. کس طرح؟ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات, ہمارا ایمان ہے وہ مر گیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں, علم ہے بھائی, ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ اسی مردے کے لاشے کو اس کے کفن کے ساتھ ایک کمرے میں رکھ دوں اور کہوں کہ اس کمرے کی لائٹ بجھا کے آج ساری رات آپ کو یہاں کے ساتھ لیٹنا ہے, مجھے دکھانے کے لیے چلے بھی جائیں گے لیکن دل میں ڈر تو رہے گا نا, بھائی لاش کے ساتھ ساری رات کیسے؟ تو میں سوال یہی کروں گا کہ کیوں نہیں رہ رہے؟ کیا جواب ملے گا؟ اس لیے کہ یہ لاش ہے. بھائی لاش ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہی گلا گھوٹ کے ڈریکولا بن جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم تھا, ہائے ہائے ہائے, کہ یہ مر گیا ہے. لیکن اگر ایمان بھی ہوتا کہ یہ مر گیا ہے, تو چاہے اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس کا مطلب ہے لوگوں کے مرنے پر بھی ہمیں ایمان نہیں ہوتا، ہمیں صرف علم ہوتا ہے. ایمان ہوتا چاہے قبرستان ہو، چاہے کمرے میں لاش پڑی ہو، بھائی یہ مر گیا ہے، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے. ڈر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ہے کر. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. یہاں تک انشاءاللہ بات کلیئر ہے. اب آ جائیے تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں اور پھر اس واقعے کو تاریخ کے ساتھ کہ ایمان وہ چیز ہے کہ جو اعتقاد قلب کا عمل میں آ جائے، اور عمل میں جو ظاہر ہوگا اس کے مختلف درجات ہیں، اور ایک درجہ ایسا ہے، اور کمال کا درجہ کیا ہے میں نے کیا بتایا؟ البغض فی اللہ والحب للہ. تاریخ کا ایک منظر ہمارے سامنے ہے. رسول خدا کو مسلمانوں کو شکست دینے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی. کولیشن فورس بنی. یہ کولیشن فورس آج کی نہیں ہے، جنگ احزاب اسی کا نام. مختلف قبائل ملے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کہ عبداللہ کے لال کو سب مل کے ماریں گے. جنگ احزاب، رسول کو اطلاع ملی، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، قبائل کے قبائل جمع ہو گئے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ مدینے پہ حملہ ہوگا. سلمان فارسی خدمت رسول میں آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنے ملک میں دیکھا طریقہ کہ جب کبھی ایسا ہوتا تو ہم اپنے شہر کے باہر ایک خندق بنا لیتے، اس لیے جنگ خندق اور جنگ آزاد ایک ہی جنگ کا نام. ہم خندق بنا لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ مدینے کے باہر کنارے پر دو پہاڑ ہیں، دو چٹانیں ٹائپ کی ہیں، والکینو ٹائپ کی ہے چٹانیں تھیں، لیکن ان کا لاوا ابلتا نہیں. ان دونوں چٹانوں کے درمیان وہ خندق کھدوا لیجئے، ان کے شرطیں محفوظ ہو جائیں گے. رسول خدا نے فرمایا مرحبا. خندق کھود لی گئی. اب وہ جو لشکر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی بڑی خندق ہے، اب کیا کیا جائے. انہی کافروں میں ایک اور کافر تھا، ایک کافر تھا. میں نے بتایا نا کہ اعتقاد جو قلب میں ہوتا ہے اگر وہ غیر حق پر ہو تو وہ کفر ہوگا، لیکن اگر اعتقاد ہے تو عمل میں ظاہر ہوگا. یہی ہوا. ایک کافر بہت بے چین، نام عمر ابن عبدود، عبدود نہیں ہے، عبدود، لات عزا اور ود، یہ بتوں کے نام، جیسے آپ کہتے ہیں عبداللہ ایسے وہ عبدود، ود کا عبد، الحمد للہ. تو یہ عمر ابن عبدود اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ خندق کے گرد چکر لگا رہا اور چیک کر رہا ہے کہیں پر ڈسٹینس کم ہو تو میں جاؤں. ایک جگہ نظر آ گئی کہ جہاں پہ ڈسٹینس کم تھا، پیچھے گیا، ریورس گیئر لگایا، دوڑتا ہوا آیا، خندق کو عبور کیا، چھلانگ لگائی. مسلمان جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا درمیان میں لے آیا، اور آپ کے پہلا جملہ جو اس ملعون نے کہا وہ یہ کہا، میرا کفر یہاں پر لے آیا، تمہارا ایمان کہاں تک آتا. یہ جملہ اس نے کہا. کس نے کہا ہے؟ کل کفر نے، عمر ابن عبدود. میرا کفر تو مجھے خندق سے یہاں لے آیا، تمہارا ایمان کہاں پر ہے؟ مسلمان خاموش. ایک اور بےہودہ جملہ، کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے آؤ. کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن عبدود. اچھا یہاں پر صورتحال یہ ہے، اور وہاں پر ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ عمر ابن عبدود ہے، یہ تو وہی آدمی ہے، میں جانتا ہوں اس زمانے میں میں کسی قافلے میں تھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، اس نے جنگ لڑی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، اس نے اونٹ کا بچہ اٹھایا اور اس سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا. بڑا بہادر آدمی ہے، جو جانا چاہتے تھے وہ بھی بیٹھ گئے. تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی. اب عمر ابن عبدود گھوڑے میں بیٹھا، سینہ چوڑا کر کے، تلوار لہرا کر، کون ہے آؤ میرے پاس، جنت میں بھیج دوں. کسے جنت میں جانا ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا جو اب تک اس کی بدتمیزی برداشت کر رہے تھے، تاریخ میں پہلی مرتبہ رسول کی پاک زبان سے جملہ نکلا، من لہذا القلب، کون ہے؟ رسول نے جب جملہ کہہ دیا، میں بھی کہہ سکتا ہوں اس ممبر سے، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ ذوالفقار چمکی ہے. انا یا رسول اللہ جاؤ. اب مجھے جنگ نہیں پڑنی خندق کی. آپ سب واقف جو نقطہ مجھے بیان کرنا. ایک مرتبہ علی عامر ابن عبدالود کے سینے پر سوار ہیں, وہ تھک چکا ہے, کسی وقت بھی مولا گلا کاٹ سکتے ہیں. ایک مرتبہ عامر ابن عبدالود نے لعاب دہن علی کے منہ پہ, علی نے ایک مرتبہ لعاب دہن کو ہٹایا, سینے سے اٹھے, میدان کا چکر لگایا. یہ تھکا ہوا لیٹ گیا, اس کی بالکل حالت خراب, اور اس کے بعد دوبارہ سینے پر بیٹھے اور گردن قلم کر دی. مسلمانوں نے تکبیر بلند کی. علی واپس آئے, کسی نے پوچھا یا علی اس وقت کیوں نہیں قتل کیا, اٹھ کر چکر کیوں لگایا. سنیے گا وہ جو کمال ہے ایمان کا. فرمایا دیکھ جس وقت اس نے میرے منہ پہ چھوکا تھا مجھے غصہ آ گیا تھا, اور میں جو قتال کرتا ہوں عبادت سمجھ کے خدا کی خاطر کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار میں میری ذاتیات شامل ہوں. جب میرا غصہ بیٹھ گیا میرا غصہ ختم ہو گیا, اب ہے خالص صرف اللہ کے لیے. تو البغض فی اللہ, یہ تصویر ہے البغض فی اللہ کی, علی ابن ابی طالب. اور پھر اس کے بعد جب مولا کائنات اس کا سر اٹھا کے لائے ہیں تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی بڑے اترا اترا کے چل رہے ہیں. کہا نہیں, علی جس طرح کل ایمان ہے مظہر جلال پروردگار کی ہے. اور پھر بات ختم ہو جائے اس نے ختم کے لیے میں آگے بڑھاؤں بات کو, کہ عامر ابن عبدالود کے ساتھی جو ساتھ میں آئے تھے دیکھا کہ ہمارا سردار مارا گیا, علی چلے گئے, ہمارا جھگڑا علی سے تھا, علی چلا گیا. یہ بھی پلٹے تھے, گھوڑے واپس دوڑے, خندق دور ہے بھی کافی, گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے کہ اچانک میں ایک صاحب کا جذبہ ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور پیچھے کہ میں دیکھتا ہوں ان کو اب میں. اچھا جب یہ پیچھے پیچھے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں گھوڑا, تب وہ جو جا رہا تھا, توجہ رکھیے گا, وہ جو جا رہا تھا اسے علی کے مزاج کے بارے میں پتا تھا کہ علی کبھی کسی پیٹ دکھانے والے کے پیچھے نہیں آتا, لیکن اس نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ آج ہوا کیا ہے, علی پیچھے کیوں آ رہا ہے, یہ چیک کرنے کے لیے. اب دیکھیے گا یہ گھوڑا آگے آگے اس کا جا رہا ہے, پیچھے سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے, اس نے جسٹ چیک کرنے کے لیے کہ پیچھے کون آ رہا ہے. گھوڑے کو جو موڑا ادھر, اس نے گھوڑا موڑا وہاں سے. اور جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو مارنے گئے تھے, ہوا کیا؟ کہا مارنے تو گیا تھا لیکن جب چہرہ دیکھا مجھے ترس آ گیا, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. البغض فی اللہ والحب للہ, ایمان کی تعریف انشاءاللہ سمجھیں آج. کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ یہ جو بحث کی جاتی ہے عمل ضروری ہے یا نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی کہ فقط ایمان کافی ہے یا ایمان بھی چاہیے, اور کیا واقع ایسا ہے کہ ایمان اور عمل الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. تو جو ہے نا, لیکن اب چونکہ وقت ایسا ہو گیا ہے کہ اگر میں نے اس گفتگو کو شروع کیا تو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا, درمیان میں سے چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے. تو ایمان اعتقاد قلبی, ایسا اعتقاد قلبی جس کا ظہور اس کے عمل سے ہو, اور ایمان کی بلند ترین صورت حال یہ البغض فی اللہ والحب للہ. البغض فی اللہ تو سمجھ میں آ گیا, الحب للہ اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر حب,
تاریخ میں کاروان ہمیں دکھتا، کاروان کے صرف تین آدمی ہیں، ایک ماں ہے، ایک نو بیاہتا دلہن ہے اور ایک نو بیاہتا دولہا ہے. وہاب قلبی اس کا نام ہے. وہاب قلبی بنی کلب کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس وقت مباہلہ ہوا تھا اور عیسائیوں کی شکست ہو گئی تھی، اور عیسائیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مباہلہ ہو گیا تو ایک سال کے اندر اندر جتنے نصارہ ہیں دنیا کے وہ ختم ہو جائیں گے. اور جب رسول مباہلہ جیت کر آئے تھے تو جناب جبرائیل نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، خدا آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور خدا یہ کہتا ہے کل میرے بندے موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں قارون مباہلے کے لیے آیا تھا تو میں نے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت زمین میں دھسا دیا تھا، لیکن آپ جو اپنے اہل بیت کے ساتھ آج مباہلے کے لیے آئے، وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اگر جو زمین میں ہے جو آسمان میں ہے سب مل کر مباہلے کے لیے آ جاتے میں سب کو اسی وقت ختم کر دیتا. مباہلے کے بعد بنی کلب کا قبیلہ جزیہ دینے پر راضی ہوا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ان کو رکھا گیا، اور اسی بنی کلب سے وہاب قلبی کا تعلق. اپنے کسی ایک آبائی گاؤں میں شادی ہوئی ہے اور مجھے تقریباً 18-20 یا ایک مہینہ، اس سے زیادہ کا مجھے پیریڈ نہیں ملتا، یعنی اتنا ٹائم ہوا تھا ابھی صرف شادی کو کہ ایک مرتبہ ان کا قافلہ آگے ٹھہرا، دیکھا بیچ صحرا میں چند لوگ ہیں اور ایک بہت بڑی فوج ہے. ماں نے کہا بیٹا ذرا جا کر دیکھ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے. وہاب قلبی کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا، وہاب قلبی کے جس کی عمر تقریباً 17-18 برس کی تھی اس وقت، زوجہ کی عمر 12-13 برس کی، اور انتہائی بہادر اور انتہائی تنومند، اتنا جسیم آدمی تھا کہ اس قوت کا مالک تھا کہ 17-18 برس کا نوجوان لگتا ہی نہیں تھا، اتنی طاقت. ماں نے کہا ذرا دیکھ کر تو آ کہ خبر کیا ہے. گیا، واپس آیا، آ کر کہا کہ اماں یہ تو بتاؤ مسلمانوں کے جو نبی تھے ان کا نام کیا تھا؟ کا محمد ابن عبداللہ. کا مسلمانوں کے اس نبی کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ کہاں کیا نام تھا؟ کا فاطمہ زہرا. کہا اچھا اماں یہ بتاؤ اس نبی کی بیٹی کی اولادوں میں کسی بیٹے کا نام حسین بھی تھا؟ کہ بیٹا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین وہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی مباہلے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. کہا اماں تعجب کی بات ہے، حاکم وقت کی فوجوں نے چاروں طرف سے اسی حسین ابن رسول ابن محمد یعنی نبی کے نواسے حسین کو حاکم کی فوجوں نے گھیر لیا. کہا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اماں جو میں دیکھ کر آیا وہ بیان کر رہا ہوں. میں اتنا سننا تھا. ماں نے کہا بیٹا خیمے یہیں لگا دے، اور اس کے بعد کہا کہ چل میرے ساتھ حسین کی خدمت میں چلتے ہیں. اچھا ماں ایسی مومنہ بنی کہ جس وقت وہاب قلبی کے سر کو کاٹ کر اس کے خیمے کی جانب پھینکا گیا تو اس نے رومال سے صاف کر کے چوم کر ماتھے کو اپنے بیٹے کے اس سر کو دوبارہ مقتل میں پھینک دیا تھا. کہا کہ حسین کی راہ میں ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم وہ صدقہ واپس نہیں لیتے. یہ وہ مومنہ کی ماں. لیکن ابھی عیسائی ماں، اس کی بہو، اس کا بیٹا، یہ تین افراد خیمے حسینی امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد اچھا پہنچنے سے پہلے اس کی ماں پوچھتی ہے اس سے کہ بیٹا یہ بتا تیرا دل کیا کہتا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اماں مجھے معلوم تو نہیں، لیکن جب میں حسین کو دیکھ کر آیا تو اس کا چہرہ بتا رہا ہے حق اس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ، بہادروں اور دلیروں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی
جو چند صحابہ کے ساتھ چند ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں کے درمیان گر جائے اسے چھوڑ کے چلے جائے. اگر میں چلا گیا اور حسین کو کچھ ہو گیا تو میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. دیکھیے کافر ہے مشرق ہے ضمیر زندہ ہے. تو پھر یہ لوگ چلے اور اس کی ماں نے کہا فرزند رسول اسلام میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے عزت دیجئے اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آپ پر قربان ہو جائے. اچھا حسین کو پتا ہے کہ یہ نو بیاہتہ دولہا ہے, یہ دلہن جو 12-13 برس کی ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے. مولا نے جملہ فرمایا اور تاریخ میں ملتا یہ کہ امام نے فرمایا دیکھو یہ جو حاکم مسلمین بن کے بیٹھا ہوا اس نے بیعت کا تقاضا کیا ہے اور میں فرزند رسول ہوں, مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرتا. یہ مسلمانوں کا جھگڑا ہے, تم لوگ چلے جاؤ. کیوں کہا امام حسین نے؟ نو بیعت. میں کہوں گا مولا جس وقت قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوں گے تم لوگ جاؤ. اتنا سننا تھا. واہب قلبی نے کہا فرزند رسول کیا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ میں عیسائی ہوں جھگڑا مسلمانوں کے درمیان ہے لہذا مجھے قبول نہیں کر رہے؟ تو سنیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہوتا ہے اسلام, یہ ہوتی ہے تبلیغ. چہرے دیکھ کر مدینے میں شمعون نامی یہودی زہرا کی چادر کو دیکھ کر ایک مرتبہ مسلمان ہو جاتا. گروی رکھوائی تھی نا زہرا نے چادر کہ ایک وقت کی روٹی پکانی ہے, فقیر آ گیا اس کے لیے ہمیں نہیں چاہیے. تو شمعون یہودی نے جب زہرا کی چادر کو دیکھا تھا اتنے پیوند اس چادر میں لگے ہوئے تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, رو کے کہا تھا میں سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی تخت اور دولت کے لیے اسلام کا ٹھونگ رچا رہا ہے, لیکن جس کی بیٹی کی چادر میں اتنے پیوند ہوں وہ یقیناً سچا نبی ہے. تو کسی نے چادر زہرا کو دیکھ کر اسلام قبول کیا, کسی نے فقط رخ انور ابن زہرا یوسف زہرا کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. اشہد ان لا الہ. ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور اب مارکہ حق و باطل شروع ہوا, گردنیں کٹنا شروع ہوئی, اصحاب باوفا ایک کے بعد ایک شہید ہوئے, یہاں تک کہ حسین کے گھر والوں کی باری آئی. اور اب یہ موقع تھا کہ ابھی تک وہاب قلبی خیمے کا پردہ ہٹا کے منظر دیکھ رہا تھا. ماں کو جلال آ گیا, غصے میں کہتی ہے وہ تو کب تک دیکھتا رہے گا, کیا اکبر شہید ہو جائے گا اس کے بعد جائے گا؟ کامر تم کیا چاہتی ہو؟ کہ دیکھ جب تک تو حسین پر خود کو نچھاور نہ کرے گا میں اپنا دودھ نہ بخشوں گی. ویسے ایک مرتبہ وہاں چلنا چاہتا ہے, یہاں جانا چاہتا ہے, وہاں نو پہ آتا دلہن. دیکھیے بڑے ارمان ہوتے ہیں دلہنوں کے, نو پہ آتا دلہن قدموں میں آ کے گر جاتی ہے, دامن تھام لیتی ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں نظر نہیں آ رہا, مقتل کی طرف جا رہا ہوں. کیا اسی دن کے لیے مجھے یہاں پر لائے تھے؟ تو کہنا کیا چاہتی؟ ماں نے کہا کہ بیٹا عورتوں کی باتوں میں نہ, اپنے مزاج میں استقلال پیدا کر, اس کی باتوں کو نہ سن. کہ تو چاہتی کیا؟ کہ چل حسین کی خدمت میں. دونوں میاں بی بی آقا حسین کے خیمے میں, مولا کو سلام کیا, کہو کیسے آئے؟ نو بیاتا دلہن کہتی ہے. میں اتنا بتائیے آپ واقعا امام برحق ہیں؟ کہا کہ ہاں میں امام برحق ہوں. کہا مولا پھر اتنا بتائیے میرا شوہر اگر آپ پر اپنی جان کو قربان کر لے گا تو کیا یہ جنت میں جائے گا؟ کہا کہ ہاں اگر اس نے اپنی جان مجھ پر قربان کر دی تو یہ جنت میں جائے گا. مولا پھر وعدہ کیجئے, ضمانت دیجئے میں اس کی نو بیاہتہ دلہن ہوں, میرے بغیر یہ جنت میں نہ جائے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے رو کے فرمایا, بعض روایتوں میں ملتا ہے امام نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا, بعض روایتوں میں ملتا ہے امام نے رو کے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اس سے پہلے تو جنت میں جائے گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہاب قلبی مقتل کی طرف بڑھا, پہلے ہی حملے میں بڑا شجاع, بہت شجاع, گھوڑوں پر سوار لوگوں کو بھی مارا, جو پیادے ہیں ان کو بھی مارا, 35 اور 40 کے قریب یزیدیوں کو واصل جہنم کیا, یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس کی ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں, اور جب ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں تلوار کا دستہ ہاتھ سے چھٹ گیا. ادھر تلوار گری, ادھر سپاہیوں نے اس کو پکڑا, زخمی کر کے زمین پر لٹا دیا, اور اتنا زخمی کر دیا کہ کچھ دیر کے بعد اب بھاب قلبی شہید ہو جائیں گے. خیمے کے پردے بیوی منظر دیکھ رہی ہے, بس میں ختم کر رہا ہوں, روزہ منظر دیکھ رہی ہے, شوہر کا جسم تڑپ رہا, آخری لمحے ایک مرتبہ خیمے کی چوک کو اکھاڑتی ہے, 12-13 برس کا سن ہے صرف, چوک کو اکھاڑتی ہے, دوڑتی ہوئی میدان کی جانے, وہاں پہ قلبی جب شہید ہونے والے ہیں, ایک مرتبہ نگاہ پڑتی بیوی کو آتے دیکھا, اور بیوی نے جیسے ہی اپنے شوہر کی جانب دیکھا کہا حسین کی مدد کرنا, حسین کی مدد کرنا, حسین کی مدد میں اے صاحب تمہیں قسم ہو کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. بس یہ جملے سنے وہاں نے گھبرا کے کہا ابھی کچھ دیر پہلے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے حسین کی مدد میں کوئی کمی نہ ہو, بس روکے کہتی ہے میں کیا کروں, اس لیے کہ جس وقت میں خیمے سے تمہیں دیکھ رہی تھی, جس وقت تم زمین پر گرے ہو تو میں نے دیکھا فاطمہ زہرا اپنے بالوں کو کھولے ہوئے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے کہہ رہی ہے پروردگارا میرے بچے کی مدد کرنا, میرے بچے
یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفت الحسین وزیارت الحسین وشفاعت الحسین وشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہم السلام. خداوندہ بحق زہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا, پروردگارہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں خداوندہ ان کی جو پریشانیاں ہوں بحق پریشانی اہل بیت ان تمام پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ ان کی جو حاجات پروردگارہ ان تمام حاجات کو روا فرما. خداوندہ پاکستان کے جو حالات ان کو امن و آشتی کی طرف پلٹا دے. خداوندہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور نفرتوں کے بیچ بو رہے ہیں پروردگارہ ان کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما. خداوندہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اسرائیل جس نے پھر سے قیامتیں ڈھالنا شروع کر دی ہیں پروردگارہ اس کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما. خداوندہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمین و مومنین موجود ہیں پروردگارہ ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما, اس حقیر اور ناچیز کی لغزشوں سے درگزر فرما. اور خداوندہ جو جو کل کے حادثے پہ زخمی ہوئے ہیں مومنین پروردگارہ ان کے زخموں کو مندمل فرما, ان کو شفاء کامل عطا فرما. خداوندہ جو مومنین مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں خصوصاً یہ برادر مومن کہ جن کا بیٹا بیمار ہے, پروردگارہ اس مجمع میں جن جن کے عزیز رشتہ دار بیمار ہیں خصوصاً اس مومن کا بیٹا, تجھے واسطہ بیمار کربلا, پروردگارہ اور جلد از جلد شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور خداوندہ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی دوری کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.